الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله میرے دوستو اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے وہ چاہتا تو ہم کو انسان نہیں پتھر بنا دیتا ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ چاہتا تو گھاس اور پودے بناتا وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا وہ چاہتا زمین بنا دیتا لیکن اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بنایا بنایا تو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ہم کو اور کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی نبیوں نے خواہش ظاہر کی اور اللہ سے دعا کی کہ مولا ہم کو نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا کرتا نبیوں نے جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی اور دعا کی. اے دوستو سوچو بغیر دعا کے اللہ نے ہم کو اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا. یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے, انسان بنایا, انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا, مسلمان بنانے کے ساتھ نبی کا غلام بنایا, اس امت میں ہمیں اس نے پیدا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات عالم میں آ رہے ہیں تو اللہ ان کا میلاد پڑھ رہا ہے اور میلاد سنا رہا ہے. میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا تذکرہ. میلاد مینس پیدائش. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں آئے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. اللہ نے مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. میلاد پڑھنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے. رسول کے آنے کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت ہے اور اسی لیے اللہ کی سنت کو نبیوں نے بھی اپنایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کو جمع کر کے مجمع میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں. یہ میلاد آج سے نہیں چل رہا ہے, اللہ نے روزے ازل سے اس میلاد کا تذکرہ کیا ہے. حضرت آدم پیدا ہوئے تو حضرت شیش اور اپنے بچوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کے آنے اور پیدا ہونے کا تذکرہ فرمایا. حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا, مجمع کیا اور اس شام سے نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے لوگو سن لو, میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, جناب عیسیٰ نے کہا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ, اور میرے بعد ایک احمد نام کے رسول آئیں گے, ان کی بشارت سنا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ خود جب پیدا ہوئے تو کس شام سے پیدا ہوئے معلوم ہے؟ ان کے کوئی والد نہیں, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. حضرت مریم جب حاملہ اور امید سے ہوئی, حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. میلاد ہو رہا ہے جناب عیسیٰ کا. حضرت مریم کی گود میں ایک چاند سی صورت آئی. پریشان ہے, میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا ہے مریم تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو تمہاری گود میں بچہ ہے ایک دن کا وہ تمہاری طرف سے جواب دے گا. حضرت مریم سے کہا جاؤ گاؤں میں, اگر کوئی کو پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, شادی نہیں ہوئی تو اس کی طرف اشارہ کر دینا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جب مریم اپنے گاؤں میں آئی تو کہنے لگے لوگ, اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا. جب مریم نے اشارہ کیا ہے مجھ سے مت پوچھو اس سے پوچھو، تو قوم کے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد سبیا، جو جھولے میں جھول رہا ہے ایک دن کا بچے سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں، یہ بچہ ہم کو کیا بتا سکتا ہے. یہی حضرت مریم اور قوم کے لوگوں میں گفتگو ہو رہی تھی. رب العالمین فرماتا ہے قال إني عبد الله وآتاني الكتاب وجعلني نبيا. اے لوگو میرے ماں سے مت پوچھو، إني عبد الله میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں. وآتاني الكتاب اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. کتنے دن کا بچہ ہے؟ ایک دن کا بچہ ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں. جھولے میں جھول رہے تھے، ادھر حضرت مریم پر الزام لگ رہا تھا، ماں کا تقدس پارا پارا کیا جا رہا تھا، بچے کو برداشت نہ ہوا اور انگڑائیاں لے کر ایک دن کا بچہ اپنی سرمگی نورانی آنکھوں سے قوم کو دیکھتا ہے، تیور بدلتا ہے. میری ماں سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھ لو، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی. حالانکہ ابھی انجیل اتری نہیں تھی، لیکن نبی بچپن میں بھی غیب جانتا ہے کہ مجھے کتاب ملنے والی ہے، اور ابھی نبوت کا اعلان ایک دن کا بچہ کر رہا ہے کہ وجعلنی نبیا اور اللہ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا. اور اپنا میلاد پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے آخر میں کیا کہا کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اے میری قوم کے لوگ سنو، یہ میرے میلاد کا دن ہے، آج سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، اور جس دن میں قیامت میں اٹھایا جاؤں اس دن بھی سلام ہو. معلوم ہوا میلاد کے دن نبی نے اپنے میلاد پر سلام پڑھا ہے. ارے وہاں کوئی نہ تھا تو نبی نے خود میلاد کے دن سلام پڑھ کر بتایا کہ جب میرے میلاد کے دن میں سلام پڑھ رہا ہوں اپنے اوپر تو تمہارے آقا مبشر رب رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جب جس دن احمد پیدا ہو اے امت کے لوگ تم جھوم جھوم کر نبی پر سلام پڑھنا. سلام یہ وہ سلامتی ہے، میلاد نبی کے دن سلام پڑھنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو یہ سلام پڑھتا رہتا ہے اس کا دل بھی سلامت رہتا ہے. یہاں بھی سلامتی وہاں بھی سلامتی. میرے غوث اعظم روزانہ نبی پر سلام پڑھتے تھے، آجے اعظم نبی پر سلام پڑھتے تھے، جتنے بزرگان دین ہیں جھوم جھوم کر نبی پر سلام پڑھا ہے. کوئی یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھا ہے کہ بیٹھ کر پڑھا ہے؟ ارے چاہے کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی سوا. لوگ یہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا حرام، یہ حرام نہیں ہے. جو حکم مطلقاً بغیر کسی قید کے ذکر کیا جائے اس کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ ذکر الہی بیٹھ کر کرو، چاہے لیٹ کر کرو، چاہے کھڑے ہو کر کے کرو. تینوں کیفیت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے. قرآن فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی قلوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ شکر کبھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں, کبھی بیٹھ کر کرتے ہیں, اور کبھی لیٹ کر کرتے ہیں. سنیوں کا یہی مزاج ہے, محفل میں ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں, اور جب گھروں میں جاتے ہیں محفل میں آتے ہیں تو بیٹھ کر بھی ذکر کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, اور جاتے جاتے کھڑے ہو کر کے بھی پڑھتے ہیں, اور جب چار پائی پر لیٹتے ہیں تب بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ تین کیفیتیں جب آدمی پر طاری ہوتی ہے تو اس کا دل سلامت ہوتا ہے, اس میں نور پیدا ہوتا ہے. آج تصوف کا ایک مسئلہ سمجھا دوں ہے بڑا بکٹ. ہم دیکھو جس طرح اللہ تعالی نے آدمی کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دو پاؤں دیے ہیں, دو ہاتھ دیے ہیں, دو آنکھیں دی ہیں, کان ناک کے دو سوراخ دیے ہیں, دو کان دیے ہیں, یہ سب چیزیں کس لیے؟ تاکہ آپ دنیا کا کاروبار کر سکو اور اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکو. اسی لیے نا, اسی طرح اللہ تعالی نے آدمی کی روح کے لیے بھی چھ پارٹس پیدا کیے ہیں جس کو لطائف ستہ کہتے ہیں. آپ کے دو پاؤں ہیں, دو ہاتھ ہیں, دو کان ہیں, دو ناک ہیں. اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کے روح کے پوائنٹس بنائے ہیں, وہ ہم نہیں جانتے, وہ پوچھو غوث اعظم بتائیں گے. کیونکہ ہم نے روح کو دیکھا نہیں تو روح کے ہاتھ پاؤں کو کیسے دیکھیں گے؟ اب اس کے نام یاد کر لو تو مزہ آ جائے گا. ایک کا نام ہے لطیفہ نفس. کیا نام ہے؟ دوسرے کا نام ہے لطیفہ قلب. دوسرے کا نام, تیسرے کا نام ہے لطیفہ روح, چوتھے کا نام ہے لطیفہ سر, اور پانچویں کا نام ہے لطیفہ خفی, اور چھٹے کا نام ہے لطیفہ اخفا. اگر یہ یاد کر لے تو مزہ آئے گا. اب جس طرح سے پاؤں ہاتھ اپنے اپنی جگہ پر ہیں, ایسے ہی یہ چھ پوائنٹ اللہ نے روح کے بنائے ہیں. لطیفہ نفس وہ کہاں ہے؟ یہ آپ کی جو ناف ہے, ناف کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ڈوٹی, ڈوٹی, ہاں سمجھ گئے بہارا. اس کے دو انگل نیچے لطیفہ نفس. یہ لطیفہ نفس کیا کرتا ہے؟ یہ جب بگڑتا ہے تو لوگوں کو برائیوں پر اکساتا ہے, اور شیطان یہی سے آدمی کے اندر داخل ہو کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نماز پڑھو تو ہاتھ یہاں باندھ کر ذرا دباؤ, جب یہ دبا رہے گا تو یہ دروازہ اور گیٹ بند رہے گا, شیطان یہاں داخل ہونے سے باز رہے گا, اور آہستہ آہستہ نماز میں وسوسے تمہارے کم ہوتے چلے جائیں. تو لطیفہ نفس یہاں ہوتا ہے, اور شیطان کا پہلا قبضہ اسی پر ہوتا ہے, اور اسی نفس کو شیطان اپنے قبضے میں جب کر لیتا ہے, اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے, تو اب برائیوں کا خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. صوفیاء کرام سلسلہ قادریہ کے سب سے بڑے شیخ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسی پر کنٹرول کرنے کا ڈھنگ بتایا. اس پر کنٹرول کر لو تو سارے پوائنٹ پرفیکٹ ہو جائیں گے, اور اس کے لیے ضرب, ضرب کے معنی مارنے کے ہیں. یہ ضرب اس پر لگائی جاتی ہے, لا الہ الا اللہ, یہ یہاں پر ضرب لگتی ہے. اس کو کئی مہینے اور سال تک جب بندے مومن لطیفہ نفس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے تو یہ نفس جو ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے, اور شیطان کے کنٹرول سے یہ آزاد ہو جاتا ہے. جب یہ نفس امارہ ڈھیلا پڑتا ہے تو یہاں پر ایک اور نفس پیدا ہوتا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. نفس لوامہ کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس گناہ کرنے پر آدمی کو ملامت اندر سے کرتا ہے, گناہ کر لیتا ہے آدمی لیکن اندر سے دل ملامت کرتا ہے کہ کتنا نالائق ہے تو, نافرمان ہے اللہ کا, تو گناہ کر رہا ہے, شرم نہیں آتی ہے. یہ اندر سے آواز آتی ہے, سمجھو کہ نفس امارہ مر چکا ہے اور نفس لوامہ اب وہاں پر طاقتور ہو رہا ہے. جب نفس لوامہ کو اللہ کے ذکر کی غذا ملتی ہے تو وہی نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, اس کو بڑا سکون ہوتا ہے. اب جب وہ عبادت کرتا ہے تو اسے لذت ملتی ہے. جب لذت ملنے لگے سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر نفس مطمئنہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جب یہ ڈیولپ ہوتا ہے اور آدمی مرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. جب آدمی مرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ادھر اللہ کا نغمہ سنائی دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس لوٹ چل اپنے رب کی طرف سے, رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. خود خوبی کی عبادی, اور جہاں میرے محبوب بندوں کی روح ہے وہاں چلا جا. ود خولی جنتی, میری جنت کا دروازہ کھلا ہے چلا جا اس میں. جب یہ نفس مطمئنہ اسٹانگ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نور نکلتا ہے, اور وہ نور کدھر آتا ہے, یہ دل کی طرف آتا ہے. یہ دل, یہ جو آپ کی چھاتی ہے اس سے دو انگل نیچے نفس لطیفہ قلب ہوتا ہے. یہ لطیفہ نفس ہے اور یہ لطیفہ قلب ہے. یہ ترچھا نور نکلتا ہے اور دل کو منور کرتا ہے, اور جب دل روشن ہوتا ہے تو اس میں جلوے یار نظر آتا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تصور شیخ کرتا ہے تو اپنے شیخ کا پورا چہرہ دل میں نظر آتا ہے, تصور غوث کرتا ہے تو غوث کا چہرہ نظر آتا ہے, نبی کا تصور کرتا ہے تو نبی اکرم دل میں نظر آتے ہیں. وہ فنا پھر شیخ ہوتا ہے, پھر فنا پھر رسول ہوتا ہے, اور جب یہ منزل ملتی ہے تو فنا فی اللہ بن جاتا ہے. یہ ہے تصوف کا وہ سبق جو بڑی محنت سے پڑھا رہا ہوں, اگر کچھ بھی سمجھ لیں گے آپ کو انشاءاللہ کام آئے گا. جب یہ دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے ایک نور اور لائٹ نکلتا ہے, جو یہ بائیں سیدھی چھاتی کی طرف آتا ہے, اور اس کے نیچے لطیفہ روح موجود ہے. اب روح اس کی استانگ ہو جاتی ہے, روح اس کی منور ہو جاتی ہے, اور جب روح منور ہوتی ہے تو پھر ایک کرن اور نکلتی ہے جو بالکل دونوں چھاتی کے بیچ کا حصہ ہاتھ لگائے تو دھک 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 کرتا ہے, وہاں پر ہے لطیفہ سر, بھیدوں کا خزانہ. اور یہ بھید والا خزانہ سر کہتے ہیں راس کو, بھید کو. جب یہاں روح کا نور آتا ہے تو یہ خزانہ کھلتا ہے اور چھپے ہوئے راس آدمی کو معلوم ہونے لگتا ہے. فرشتے کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے اسے معلوم ہوتا ہے, قبر میں کیا ہو رہا ہے اسے یہاں سے معلوم ہوتا ہے, مشرق میں کیا کر رہا ہے میرا مرید وہ راز بھی معلوم ہو رہا ہے. جب یہ خزانہ سر کھلتا ہے تو کائنات کا بھید اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے, اور جب خزانہ سر کھلتا ہے تو پھر یہاں سے ایک نور نکلتا ہے, اور یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ خفی, یعنی پوشیدہ. بہت یہ سر سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے. یہ جب کھلتا ہے تو اللہ کی صفات کے جلوے نظر آتے ہیں, اللہ کی صفات میں بندہ گم ہو جاتا ہے. جب یہ استان بن جاتا ہے پھر یہاں سے ایک نور نکلتا ہے, اور بیچ برین میں ایک لطیفہ اور پوائنٹ ہے جس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں، یہ جب روشن ہوتا ہے تو ذات الہی کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ ہے تصوف کی سیڑھیاں جس کو طے کراتا ہے کون؟ پیر کامل۔ اور یہ کہاں کس خانقاہ میں ملے گا؟ قادری خانقاہ میں جاؤ تو غوث اعظم اس کا طریقہ بتائیں گے، چشتی خاندان میں آؤ تو خواجہ اجمیری اس کا طریقہ بتائیں گے۔ ہر ایک خانقاہ کے الگ الگ ذکر ہیں، اور سب ذکر کا منشا یہی ہے کہ لطیفہ نفس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو نورانی بنا کر دل میں نور پیدا کیا جائے، اور دل نورانی ہو جائے تو روح کو استان بنا دیا جائے، اور جب روح طاقتور بن جائے تو کائنات کا بھید کھلے، اور جب یہ بھید کھلے گا تو اللہ کی صفات کے جلوے نظر آئیں گے، اور جب صفات کو معلوم کر لے گا تو ذات الہی میں گم ہو جائے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کی ولا میں ایسا گما دے خدا ہمیں، بوڑھا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، کہ ہمیں بھی خبر نہ ہو کہ ہم کدھر چلے گئے۔ ایسے اپنے آپ کو نبی کی محبت میں گما دو، اور نبی کی محبت میں کون گمائے گا؟ وہ تمہیں اس مقام پر لے جائیں گے۔ اور جب یہ دین روشن ہوتا ہے تو سب بھید معلوم ہو جاتے۔ ایک واقعہ سنو، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تین قلندر پہنچے۔ قلندر جانتے ہیں؟ مست لوگ، پانی پت سے چل کر تین قلندر، بو علی شاہ قلندر کے ماننے والے، خانقاہ نظامیہ دلی میں پہنچے، اور یہ تینوں قلندر بھوکے تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کہتے ہیں آپ کا لنگر چل رہا ہے، ہمیں کھانا کھلائیے۔ حضرت نے خادم سے کہا جاؤ اور ان کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہاں 24 گھنٹہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا تھا۔ کھانا لا کے رکھا گیا تو ایک قلندر نے کہا ہم ایسا کھانا نہیں کھائیں گے، اس نے لات مارا اور پورے کھانے کی جو پلیٹ تھی اس کو بکھیر دیا۔ خادم نے کہا کیسا کھانا کھاؤ گے؟ بولے اس سے بہتر کھانا لاؤ۔ حضرت محبوب الہی کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس سے اچھا کھانا پکوا کے لاؤ۔ کھانا لایا گیا اس کو بھی اٹھا کر کے قلندروں میں پھینک دیا۔ بولے اس سے اچھا کھانا لاؤ۔ محبوب الہی نے کہا جاؤ اس سے اچھا کھانا لے کر کے آؤ۔ اور اچھا کھانا بنا کر لایا گیا، اسے بھی اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تو محبوب الہی ناراض نہیں ہوئے، اپنے کمرے سے نکلے اور ایک قلندر کو بلایا اور اس کے کان میں کہا، کان میں کہا کیا کہا؟ وہ جو تم کھا کے آئے ہو اس سے اچھا ہے یہ۔ کیا کھا کے آئے تھے؟ راستے میں ایک مرا ہوا بیل ملا تھا اور ان کو بڑی بھوک لگی تھی، لکڑی جلا کر مرے ہوئے بیل کے گوشت کو بھون کر کے کھایا تھا اور کھا کے آیا تھا۔ کہاں جنگل میں یہ کام کیا تھا؟ محبوب الہی فرماتے ہیں لات مار رہے ہو، اے اللہ کے بندو وہ جو کھا کے آئے ہو اس سے تو اچھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ قلندر پر وقت طاری ہو گیا، وقت طاری ہو گیا، کہنے لگا وارے میرے پیر، وارے میرے پیر، وارے میرے پیر۔ تو کسی نے قلندر سے کہا محبوب الہی کا نام لو، اپنے پیر کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تو کہتا ہے میرے پیر ہی کا وسیلہ تھا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا تو ایسے کامل کے پاس میں کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اور یہ میرے پیر کا کرم ہے کہ محبوب الہی جیسے ولی کے پاس ہمیں پہنچایا، جو کئی 100 میل کے فاصلے پر کام ہم کر کے آئے تھے، اب اللہ کے اس ولی نے ہمارے اس کام کو دیکھ لیا، بتا دیا ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کا لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ
صفحہ اخفا سب منور ہوتا ہے، وہ اپنی سب جگہ پر بیٹھتے ہیں اور دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی جیسے دیکھتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمال، نظر تو الہ بلاد اللہ جمال کفر غلط اللہ حکم اتصالی. اے لوگو، میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ پر رائی کا دانا رکھا ہوں. غوث پاک کی نظر میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے اور رائی کے دانے کی طرح اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے ہوگا؟ ارے آج کل تو سمجھانا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. سائنس دانوں نے ایک مائکرو ڈاٹ نکالا ہے. مائکرو ڈاٹ، مائکرو چھوٹا، ڈاٹ کے معنی نقطہ، پوائنٹ، بہت چھوٹا نقطہ انہوں نے ایجاد کیا ہے. وہ مائکرو ڈاٹ کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز کا مائکرو ڈاٹ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو کیمرے سے اس کی فوٹو نکالتے ہیں. مثال کے طور پر اگر لمبی کا مائکرو ڈاٹ بنانا ہو تو پورے لمبی کا پہلے وہ فوٹو نکالیں گے، اور پھر ایک ایسی مشین انہوں نے ایجاد کی ہے جس سے اس بڑے میپ اور بڑے فوٹو کو ریڈیوس کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کرتے 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 اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ ایک ڈاٹ کی طرح، ایک نقطے کی طرح وہ کاغذ پر لگ جاتا ہے. دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید مکھی بیٹھی ہو اور بدتمیزی کر کے اڑ گئی ہو. اتنا چھوٹا کالا دھبا نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائکرو ڈاٹ. ہمارے ہندوستان میں انٹیلیجنس دیوروں نے اسی تحل کا ڈاٹ بنایا تھا جس میں بڑے بڑے منسٹروں کو پکڑا تھا. انہوں نے ایک ڈاٹ بنایا تھا جس میں دیوبند کے مفتیوں کو 5,000 لے کر اور فتوا دیتے ہوئے بتایا تھا. آپ کو شاید نہ معلوم ہو ہندوستان میں تحل کا مچا ہوا تھا. سب کو وہ اس کے اندر ڈاٹ بناتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کہ کورٹ میں یا پارلیمنٹ میں اس ڈاٹ کو پیش کریں ثبوت کے طور پر، تو ایک ایسی مشین ہے جو اس ڈاٹ کو ریلیز کرتی ہے، پھر اس کو پھیلاتی ہے. جیسے پھیلتا چلا جائے گا پھیلتا چلا جائے گا، سارے پکچر اس میں نظر آئیں گے. جب اس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے تو ڈاٹ بن جاتا ہے، اور جب اس کو ریلیز کیا جاتا ہے تو پورا لمبی بن جاتا ہے. بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ساری کائنات کو سمیٹ کر کے قرآن میں رکھ دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی پانی کی چیز ہو یا آسمان کی چیز ہو یا زمین کی، خشک و تر کی ہر چیز کو اللہ نے ریڈیوس کر کے قرآن میں رکھ دیا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کائنات کا علم تو قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا علم اللہ نے ریڈیوس کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. اور سورہ فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ میں سمیٹ دیا، اور بسم اللہ کا پورا علم بسم اللہ کی با میں سمیٹ دیا ہے، اور با کا علم بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں اللہ نے رکھ دیا ہے. انا نقطہ تو تحت الباء. اے لوگوں، علی کی شان یہ ہے اس بے کے نیچے جو ڈاٹ اور نقطہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں. لوگ سائنس کا ڈاٹ دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن کا ڈاٹ دیکھو. ابھی سائنس نے یہ ایجاد کیا ہے، میرے مولائے کائنات فرماتے ہیں یہ ڈاٹ پہلے سے بن چکا ہے. بے کی تفسیر اگر علی کریں تو بسم اللہ نظر آئے، بسم اللہ کو ریلیز کریں تو سورہ فاتحہ نظر آئے، سورہ فاتحہ کو ریلیز کریں تفسیر کریں تو قرآن نظر آئے، اور قرآن کی تفسیر کریں تو پوری کائنات نظر آئے، پوری کائنات نظر آئے. انہی کی اولاد ہیں غوث پاک، انہی کی اولاد ہیں پیرانے پیر. کہتے ہیں میرے جد کریم نے تو دے کے نقطے کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اور ان کا صدقہ ہے کہ پوری کائنات کا ڈاٹ میں نے بھی بنایا ہے اور رائی کا دانہ جیسے نظر آتا ہے ویسے ہی میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. ارے جب سائنس کے مائکرو ڈاٹ پر ایمان رکھتے ہو اے کلمہ پڑھنے والے تو میرے غوث کے اس روحانی ڈاٹ کو کیوں نہیں مانتے؟ نبی کو اور ولی کو اپنے جیسا مت سمجھو, ان کی نگاہوں میں ریڈیوس کرنے کی بھی انرجی ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کا بھی پاور ہے. جو چاہیں گے اولیاء کرام کر سکتے ہیں. حضرت محبوب الہی کے بارے میں کسی نے یہ اڑا دیا تھا کہ یہ بہت بڑے کیمسٹری کے جاننے والے ہیں اور یہ لوہے سے تانبے سے سونا بناتے ہیں, یہ کیمیا گر ہیں. تو ایک صاحب جو جنگلوں میں کئی سالوں سے گھوم رہے تھے, جڑی بوٹی تلاش کرتے تھے, پھر بھٹی لگاتے تھے, پیتل لوہا تانبا لگا کر انتظار کرتے تھے کب سونا بنے. لیکن زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ کیمیا گری کی نظر ہو گیا, بیچارے کامیاب نہیں ہوئے. کسی نے کہا جاؤ دلی, محبوب الہی کو یہ ڈھنگ معلوم ہے, یہ فارمولہ معلوم ہے. وہ صاحب آئے بڑے ادب سے حضرت کی خدمت میں بیٹھے, ابھی کچھ بات نہیں کر پائے تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ ذرا ایک ڈھیلا لے کر آئیے, میں استنجے کے لیے جاتا ہوں. عربی میں اس ڈھیلے کو جس سے استنجا سکھایا جاتا کلوخ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کلوخ کا ڈھیلا لے کے آؤ, میں استنجے کے جا کر کے فارغ ہوتا ہوں پھر تم سے بات کرتا ہوں. وہ صاحب باہر گئے, ایک ڈھیلا لے کر آئے, حضرت کے ہاتھ میں رکھا تو حضرت مسکرائے اور فرمائے میاں تم سے میں نے مٹی کا ڈھیلا مانگا تھا, سونا لے کے آئے. وہ تو وہ دیکھنا کہ میں تو ڈھیلا سمجھ کے لایا ہوں اور حضرت کے ہاتھ میں سونا بن گیا. حضرت نے فرمایا چلے جیب میں رکھ لے, اپنے بال بچوں کے لیے خرچہ کر, جا دوسرا ڈھیلا لے کر کے آ. تو گیا تو اس کو کھرچ کے دیکھ رہا ہے کہ سونا ہے کہ ڈھیلا ہے. کھرچ کے دیکھا تو ڈھیلا ہی تھا. حضرت کے ہاتھ میں دیا تو حضرت فرماتے ہیں پھر وہی حرکت کی, پھر سونا لے کے آیا. اچھا لے یہ بھی رکھ لے, جا خود دیکھ کر کے لے کے آنا. پھر گیا, ایک ڈھیلا لیا, اس کو توڑا کہ اندر سونا ہے کہ مٹی ہے. جب اسے یقین ہو گیا کہ اندر بھی مٹی ہے, بولے حضرت اب تو مٹی لے کر آیا ہوں. حضرت فرمایا دیکھا تو پھر وہ سونا. قدموں پر گر گیا حضرت, میرے سوال کا فارمولے کا جواب مل گیا ہے. حضرت وجد میں فرماتے ہیں اے کیمیا بنا کر اپنی زندگی برباد کرنے والے, پہلے اپنے نفس اور دل کو کیمیا بنا لے, جس پر ہاتھ رکھے گا وہ سونا بن جائے گا. کیمیا میں اپنا اور سونا بنانے میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. اللہ کی بارگاہ میں جھکو, لوگوں خواجہ کا تالم پکڑ لو, ذکر الہی میں اپنے دل کو ایسا نورانی بناؤ کہ ہاتھ جدھر اٹھے وہ سونا کا سونا نظر آئے. ارے یہ وہ با کرامت ہاتھ ہیں. کرامت اس کو کہتے ہیں, یہ حجامت نہیں ہے, یہ کرامت ہے. پہلے شریعت کی پابندی ہے اور دل کو سونا اور کیمیا بنایا تو جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں سونا ہی سونا ہو جاتا ہے, جس پر ہاتھ رکھتے ہیں سونا ہی سونا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد رضا غوث پاک کی غلامی میں فنا تھے, ان کی نگاہ کو دیکھو. ایک صاحب محمد حسین جو بہت بڑے نجوم کے ماہر تھے اور وہ حساب و کتاب ریاضی کا کر کے یہ بتاتے تھے کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر بارش ہوگی, اتنے ماہر تھے وہ, فلکیات عربیات ریاضیات کے ماہر تھے. ایک دن اعلی حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محمد حسین صاحب آپ کا علم بارش کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنا ذائچہ
اور حساب لکھا اور فرمایا کہ حضرت دو مہینے کے بعد بارش ہوگی، ابھی بارش کا کوئی چانس نہیں ہے. تو حضرت مسکرائے اعلی حضرت اور فرماتے ہیں اور ابھی بارش ہو جائے تو، ابھی بارش ہو جائے تو. بولے حضرت ابھی بارش ہو ہی نہیں سکتی. پھر حساب و کتاب کیا، کہا میرا حساب بتا رہا ہے کہ اب بارش دو مہینے کے بعد فلاں تاریخ سے شروع ہوگی. امام احمد رضا فرماتے ہیں ابھی بارش ہو جائے تو، اتنا کہا تھا کہ باہر بارش کی آواز آنے لگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حساب ایک طرف رکھو اور اللہ کی محبت کا حساب ایک مرتبہ رکھو، یہ ثواب ہے اور یہ تمہارا حساب ہے. اپنے علم کو مصطفیٰ کے تابع کر دو، جب چاہے بارش ہوگی اور جب چاہے بارش بند ہو جائے. کیمیا گری اور یہ علم نجوم یہ سب اپنی جگہ پر ہے، یہ تو اللہ والوں کے ہاتھ کا ایک کھیل ہے. حضور غوث اعظم پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نجومیوں نے حساب کتاب لگا کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سال عید کا چاند متفقہ طور پر 29 کو ہوگا. ہمیشہ کیلنڈر جو بنتا تھا اس زمانے میں اختلاف ہوتا تھا. کچھ کیلنڈر بنانے والے 30 بتاتے تھے، کچھ کیلنڈر بنانے والے 29 بناتے تھے. لیکن یہ ایک ایسا سال گزرا تھا حضور غوث اعظم کے زمانے میں کہ سب نے بالاتفاق یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال تو 29 کا چاند کمپلسری ہوگا ہوگا ہوگا. لوگوں نے آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خبر دی کہ حضور اس سال تو سارے نجومیوں نے اپنا بہی کھاتا نکالا، اپنا سب چوپڑا تیار کیا ہے اور اپنے یہ سارے پوتھی پترے سے انہوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ اس سال 29 ہی کو چاند ہوگا. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں 29 کو نظر نہیں آئے گا. ایک آواز تھی اور سارے یونیورسٹی مدرسے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ سب کے سب پھر قلم دوات لے کر بیٹھ گئے، اپنا پوتھی پترا کھولا کہ ایک فقیر خانقاہ میں بیٹھ کر ہمارے علم اور ہماری جانکاری کو چیلنج کر رہا ہے، دیکھیں کہیں ہمارے حساب میں غلطی تو نہیں. پھر دن رات سر کھپا رہے ہیں، وہی 29 کا جواب آ رہا. پھر لوگوں نے جا کر کہا، سرکار فرماتے ہیں سنو فقیر کہتا ہے 29 کو چاند نظر نہیں آئے گا. اب سارے بغداد میں بے چینی، سچ کون ہوتا ہے؟ لیکن جو محبت والے تھے وہ تو کہتے تھے ہمارے پیر ہی کی بات سچی ہوگی، تمہارا علم دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور جو غوث پاک نے کہا ہے وہی ہوگا. بڑی کشمکش پورے بغداد میں، بے چینی کے ساتھ 29 تاریخ کا لوگ انتظار کرنے لگے. اس دن افطاری لے لے کر لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑ سے دیکھیں گے کوئی درخت پر ہے، کوئی اپنی چھت کے اوپر ہے، سب اپنی اپنی افطاریوں کا انتظام کر کے 29 رمضان کو ادھر ادھر رشد گاہوں پر جہاں سے سمندروں کے جہازوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہاں لوگ پہنچ گئے اور سورج ڈوب گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، دیکھ دیکھ کر تھک گئے، چاند نظر نہیں آیا. نہیں نظر آیا، سارے نجومی پھر کر رہے ہیں صاحب وہی 29 کا. معاملہ کیا ہے؟ جو مریدانِ باصفا کے خوشی خوشی غوث پاک کی بارگاہ میں خانقاہِ غوثیہ میں حاضر ہوئے اور قدموں پر گر گئے، سرکار آپ کی بات پوری ہوئی، اللہ نے آپ کے مریدوں کی لاج رکھ لی ہے، ہمیں ان پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑا. حضرت نے فرمایا بیٹھو بیٹھو. فرمایا ان کا حساب صحیح تھا، سنو غور سے. فرماتے ہیں ان کا حساب صحیح تھا. مریدوں نے عرض کیا حضور جب صحیح تھا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ چاند نہیں ہوگا، میں نے کہا چاند نظر نہیں آئے گا. وہ تھا لیکن نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا, پھر فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ نجومی میرے زمانے میں جھوٹے ثابت ہوا, تو میں نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کو چھپا دیا تھا. کیونکہ آج اگر ان کا کیلنڈر صحیح ہوتا تو قیامت تک شریعت کے قانون کو لوگ چیلنج کرتے کہ غوث پاک کے زمانے میں جب صحیح ہوا تھا تو آج جو آپ غلط کہتے ہو, غوث پاک نے ہمیشہ کے لیے شریعت کا ہو مزاج جو اولڈ از گولڈ ہو اسے قائم رکھا, جو مصطفیٰ نے قانون بنایا ہے اسی پر عمل کرنا. غوث پاک نے شریعت کے احترام میں کتنا بڑا اقدام فرمایا ہے. آپ کہو گے اس ہاتھ میں اتنی لمبائی چوڑائی کہاں جو چاند کے ڈائمیٹر کو چھپا سکے. ارے تم کو معلوم نہیں ہے آج ٹی وی کا اسکرین بڑے سے بڑے اسٹیڈیم کو اپنے اندر سما لیتا ہے. تو یہ تو میرے غوث کا ہاتھ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ایسے ایسے چاند لاکھوں کی تعداد میں میرے تلوے میں سما سکتے ہیں. وہ غوث پاک اپنا ہاتھ بڑھا کر اور چاند کے ڈائمیٹر کو چھپا لیتے. اسلام کا یہی حکم ہے, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَتَكْمِلُ الْحُجَّةَ. اے لوگو, چاند اگر ہو بھی لیکن بدلی کی وجہ سے یا گرد و غبار کی وجہ سے اگر نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو. غوث پاک نے اسی قانون شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کو چیلنج دیا تھا کہ چاند نظر نہیں آئے گا. سارے نجومیوں کی بات اس دن غلط ہوئی. نجومی کہہ رہے تھے چاند ہوگا اور غوث پاک فرماتے ہیں نظر نہیں آئے. تو علم کو بھی اس کی آبرو بھی غوث پاک نے بچایا اور اس سے زیادہ شریعت کی آبرو کی حفاظت کی ہے. یہی ہے ایک مومن کا مزاج کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ٹیکنالوجی کتنی ہی اوپر چلی جائے, لیکن میرے مصطفیٰ کا قانون ہر ٹیکنالوجی سے زیادہ اوپر ہے. حالی سے حاجت ہے, نبی کی اتباع کرنا ہی ہماری زندگی اور آخرت کی سلامتی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب فرما دیجئے, جو اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی, تو وہ میرے حبیب کی اتباع کریں. اتباع کا مطلب ہے اس میں نو چینجنگ. نبی اور رسول کے قانون میں غوث پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اس میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, دوسری جگہ فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور ایک جگہ فرماتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. خدا اور رسول کے قانون میں نو چینجز, کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا. یہ غوث پاک نے اپنے زمانے میں یہ کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اے لوگوں, نبی کا قانون کسی زمانے میں چینجیبل نہیں ہے. نبی کا قانون پرفیکٹ ہے. نبی نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ واجبات اور فرائض میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے. وہی قانون جو صدیق اکبر کے زمانے میں تھا وہی آج بھی چلے گا. یہی غوث پاک نے ہمیں اپنی غیرحمی کے ذریعے یہ درس زندگی عطا فرمائی. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور یہ دل جب صاف ہوتا ہے اس میں قدورتیں نہیں ہوتی ہیں, عظمت خدا و رسول ہوتی ہے, تو کامیابی کے راستے کھلتے ہیں. اسی کو اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے من کو صاف کر لیا وہی کامیاب رہا ہے. ومن خاب من دساہا, اور جس نے یہاں پر میل اور کچیل جمع کر لیا ہے وہی اللہ کے ہاں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. نبی عزت والے, خدا عزت والے,
غوث و خواجہ عزت والے، وہیں آؤ عزت لینے کے لیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون.
عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت سچے مومنین کے لیے. یہ سچے مومن کون ہیں؟ یہی اولیاء کرام ہیں، غوث خواجہ ہیں. انہیں چھوڑ کر کے عزت کہیں نہیں مل سکتی. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس کا نام ہے منافق. منافق کا مطلب ڈپلیکیٹ، آپ سے کچھ کہے، مجھ سے کچھ کہے، ان سے کچھ کہے. ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، دو رخی بات بولتے ہیں. نبی سے کچھ کہے اپنے محلے میں جا کے کچھ کہیں، نبی کے پاس آئے تو بڑا سر جھکا کر منڈی ہلا ہلا کر کہتے تھے اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے حبیب، یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کوئی غلط بات تھی؟ کتنی پرفیکٹ اور صحیح بات تھی. لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے لوگوں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں. وہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتا ہے. دل میں نبی کی عظمت جو ہونی چاہیے اس کے دل میں موجود نہیں ہے. زبان سے صرف کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ ایمان، یہ اسلام اللہ کو قبول نہیں. دل میں وہی بات ہو جو زبان پر ہو، جو زبان پر ہو وہی دل کے اندر ہو. یہ منافقین اللہ کی بارگاہ میں نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھوٹ بولا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نبی کو تو غیب معلوم نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی بات کیا جانے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما هو على الغیب ببصیر، یہ میرے حبیب بھی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ لوگوں کا عیب کھولتے نہیں. تو تم سمجھتے ہو کہ جانتے نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور پریشان حال تھے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک ہی اونٹنی میرے پاس تھی، وہ غائب ہو گئی ہے. بہت ڈھونڈا، جنگل میں دیکھا، پہاڑ میں دیکھا، دریا کے نالے کے کنارے دیکھا، لیکن کہیں میری اونٹنی نہیں ملی. اسی پر میں بوجھ لادتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، بچوں کا پیٹ پالتا تھا. اے اللہ کے رسول، وہ اونٹنی غائب ہو گئی ہے، آپ بتائیے وہ اونٹنی کہاں گئی؟ دیکھا ہے آپ نے، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی نہ پا سکے، جس کا علم کہیں نہ جا سکے، وہاں مصطفیٰ کا علم پہنچتا ہے. صحابی کا اقرار ہے، وہابی کا اقرار یہ نہیں. وہ تو بولتا دیوار کے پیچھے کو نہیں جانتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں سب چھان مارا یا رسول اللہ، اب آخر عاجز ہو کر آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا تھا کہ اے صحابی، جیسے تم نے اتنی دور چھان مارا، ہر طرف دیکھ ڈالا، اب میں تم کو کیا بتاؤں گا، میں بھی تو تمہارے جیسا ہوں. یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا جاؤ فلاں جنگل میں فلاں درخت سے اس کے نکیل کی رسی الجھی ہوئی ہے، وہ اونٹنی تمہاری وہاں کھڑی ہے، پکڑ کے لے آؤ. تو کچھ منافقین بھی اس مجلس میں تھے، وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر جانے لگے. تو تین منافق تھے، ایک دوسرے پر دھکے لا کر کے اور ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ بات سچی نہیں ہوئی تو ہلو ہلو ہم مدینے میں پروپیگنڈا کر دیں گے کہ نبی کو غیب نہیں معلوم. دیکھیے، یہ پلاننگ ان کی تھی، منافقوں کی. اب انتظار کر رہے تھے کہ وہ صحابی کب آئے کب آئے، تو دیکھا کہ وہ صحابی اپنی اونٹنی کو لیے چلے آ رہے ہیں. تو یہ سب گھر میں گھس گئے، سب گھر میں گھس گئے کہ ہماری پلاننگ جو ہو گئی فیل ہو گئی ہے. جب وہ اونٹنی لے کر آئے ہیں تو حضور کی خدمت میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اونٹنی کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے اس اونٹنی نے نبی کو سجدہ کیا, نبی کو سجدہ کیا اور نبی کا شکر جانور ادا کر رہا ہے کہ مجھے, میں گھر سے چلی گئی تھی اور میں جنگل میں پھنسی تھی, اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے آزاد کروا دیا اور میں گھر پہنچ گئی اپنے مالک کے پاس. اللہ اکبر. تو یہ منافقین گھر میں جب چلے گئے ادھر سے جبریل تشریف آتے ہیں اور حضور سے فرمایا کہ آپ کے علم غیب کے خلاف ان منافقوں نے یہ پلاننگ کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے, بلال کو بلایا, اے بلال پورے مدینے میں اعلان کر دو, سب لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کرو. سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے. پھر اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں میری قوم کو کیا ہوا ہے کہ وہ میرے علم غیب پر تانا کرتی ہے, کرٹیسائز کرتے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں اس منبر پر کھڑا ہوں, قیامت تک کی جو چیز پوچھنا ہے پوچھ لو میں بتانے کے لیے. یہ اللہ کے رسول نے اپنے غیب کا اعلان کیا. جو قوم, جو جماعت میرے نبی کے غیب کا انکار کرتی ہے, سن لو, اہل اسلام کا, اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے نہیں. یہ تو نبی کی شان ہے. میرے غوث کی بارگاہ میں آؤ, میرے غوث نے ایک نہیں ہزاروں چیزوں کو جو چھپی ہوئی ہیں انہیں بتا دیا کیا ہے. پھر انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا. غوث و خواجہ کا معاملہ یہ ہے, چھپی ہوئی باتوں کو احاطہ نہیں بلکہ میرے غوث کا تو وہ مقام تھا کہ آسمان پر فرشتے کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیا. یہ پیران پیر, پیر دستگیر سیدنا شیخ وحی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہاں پر, قسطنطنیہ میں, یروشلم میں, ملک شام میں. ابدال کی طبیعت خراب تھی ہے. کس کو پتا تھا؟ غوث پاک کو پتا تھا. ایک قدم میں وہاں پہنچ گئے اور وہاں سے قسطنطنیہ کے پادری کو بھی بلا لیا اور اس پر نگاہ ڈالی تو اس کا لطیفہ نفس بھی روشن ہو گیا, لطیفہ قلب بھی روشن ہو گیا, لطیفہ روح بھی روشن ہو گیا, لطیفہ سر بھی روشن ہو گیا, لطیفہ خفی بھی روشن ہو گیا, لطیفہ اقوا بھی روشن ہوا. سب لوگ مجاہدہ اور سرب لگا کر روشن کرتے ہیں اور میرے خوف کی نگاہ میں وہ طاقت ہے, ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو سارے پوائنٹ روشن ہو جاتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. میرے غوث نے شریعت کی پاسداری بھی کی ہے اور عمل کرنے کی تاکید بھی کی ہے. کبھی بھی غوث اعظم نے کوئی نماز چھوڑی؟ بولو, کوئی ایسا بتا سکتا ہے کہ میرے غوث پاک نے نماز چھوڑی ہو, روزہ چھوڑا ہو؟ ارے وہ تو روزے دار ایسے تھے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے. ایسے عابد و زاہد تھے. یہ ہے پیر کہ جس نے کبھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں چھوڑا, وہ نماز کیا چھوڑیں گے؟ سنو, ان کی شان تو یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ نماز چھوڑتا ہے تو حضور غوث پاک ادھر سے گزرتے تھے تو اس کے گھر کی طرف نظر نہیں کرتے. لوگوں نے کہا حضور اس گھر کی طرف آپ نظر کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں جس میں بے نمازی ہوتا ہے 40 دن اس گھر میں نحوست برستی رہتی ہے. ایک نماز چھوڑتا ہے
چالیس دن نحوست اس کے گھر میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں, جو پوری زندگی چھوڑے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو گھر میں بھی نحوست ہوگی اور قبر میں بھی نحوست ہوگی. آج اپنی خیر بناؤ اور نمازوں کے لیے مسجدوں میں پہنچو. ایک طرف غوث پاک کی نیاز کرو تو دوسری طرف مسجد میں نماز پڑھو. یہ ہے سنیت, یہ ہے مسلک اعلی حضرت, یہ ہے دین, یہ ہے ایمان. عقیدہ بھی سلامت ہو اور تمہارے سجدے بھی سلامت ہو. یہ نماز کیا ہے؟ جب قبر میں پہنچو گے اور منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی شکلیں بڑی ڈراؤنی ہوں گی, دیکھنے والا دہل جائے گا, پریشان حال, نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے, نہ مونس ہے نہ غمخوار. سرکار فرماتے ہیں اگر وہ نمازی ہے تو وہ نمازی, اگر ہے تو نماز ایک حسین نورانی پردے کی شکل میں اس کے آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اور منکر نکیر سے کہے گئے, منکر نکیر پردے کے پیچھے تم جو سوال کرنا ہو سوال کر دو. منکر نکیر کہیں گے پردہ ہٹاؤ, ہم آمنے سامنے سوال کرنا چاہتے ہیں. نماز کہے گی اے منکر نکیر سنو, منکر نکیر سنو, اس نے زندگی بھر مجھے نہیں چھوڑا, تو جب سارے رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا ہے میں اسے کیسے چھوڑوں؟ اس سنسان علاقے میں, اس تنگ کوٹھری میں اس کا دل دھڑک جائے گا. اس لیے جو سوال کرنا ہے تم سوال کرو. پھر وہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ میں آئیں گے تو روزہ کھڑا ہو جائے گا. میں تمہارا چہرہ اس روزے دار کو دیکھنے نہ دوں گا. منکر نکیر کہیں گے ہٹ جاؤ, ہم بے پردہ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو روزہ کہے گا اے منکر نکیر سنو, سخت گرمیوں میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا, تو اب اس مصیبت میں میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ زکات سرانے آ جائے گی, صدقہ بائیں طرف پائتی آ جائے گا, ہر طرف سے تمہارے نیک عمل تم کو گھیر لیں گے. منکر نکیر کہیں گے ہم جانتے تھے کہ اس بندے مومن کا یہی حشر ہونے والا ہے, اور پردے کے پیچھے ہی سے سوال کر کے اور چلے جائیں گے اور کہیں گے لم تنو مبل اور روح سو جا جیسے دلہا اور دلہن سوتے ہیں. اس لیے آج ہی سے اپنی سیٹ بک کرا لو. ہم لوگ ہندوستان میں پلین میں چلتے ہیں یا ٹرین میں چلتے ہیں تو ریزرویشن آفس میں جا کر کے پہلے اپنا ٹکٹ بک کراتے ہیں, اور کنفرمیشن اگر مل جاتا ہے, کنفرم ہو جاتا ہے تو پورا اطمینان ہوتا ہے. اور ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے تو اسٹیشن بھی پہنچ کر کے دھک دھک کرتا ہے, معلوم نہیں برتھ ملے گی کہ نہیں ملے گی, برتھ ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو کالے کوٹ والے کے پیچھے 200-500 لے کر کے ڈھونڈتے ہیں یہ لو یہ لو, اور جگہ مانگتے ہیں. میرے دوستو یہاں وہ لو قبر کے کمپارٹمنٹ میں نہیں چلے گا. آج ہی مصطفیٰ پیارے نے اپنے کاؤنٹر کھول رکھے ہیں. غوث کا کاؤنٹر ہے, خواجہ کا کاؤنٹر ہے, شادی پیار کا کاؤنٹر ہے. پہنچ جاؤ, ایمان کا اور عمل کا ریزرویشن کرا لو. اور جب یہ کوٹ والے منکر نکیر چیک کرنے آئیں گے اور تمہارا ٹکٹ پوچھیں گے لاؤ کتنے نمبر کا ہے, اور چارٹ میں نام ہے تو کہیں گے نم تو نو بکل اور ہوں سودا تیرا برتھ یہ ہے, کوئی تجھے جگانے والا نہیں. اس طرح کے ایمان و عمل کا ایسا مزاج بنا کر چلو کہ کسی معاملے میں تمہارے لیے کوئی کٹھنائی اور ڈیفیکلٹیز نہ آنے پائے. پروردگار عالم ہم سب کو ایمان بھی عطا فرمائے اور عمل کا دھنی بھی بنائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.